وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے مزاج رکھے ہیں. ایک مزاج ہے تواضع عاجزی اور انکساری کا، اور دوسرا مزاج ہے اکڑ کا، انا کا، تکبر کا. تواضع عاجزی اور انکساری یہ ایک ملکوتی صفت ہے، یعنی فرشتوں کی یہ صفت ہے، اور جو انا ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، یہ شیطان کی صفت ہے. ان دونوں صفات کو اگر ایک انسان اپنے اندر جمع کر لیتا ہے تو اس صورت میں اگر اس کے اندر ملکوتی صفات کا غلبہ ہے تو یہ انسان بہتر انسان ہے، اور اگر شیطانی صفات کا غلبہ ہے اور جو تواضع اور عاجزی اور انکساری ہے وہ بالکل ہی زیر ہو چکی ہے تو یہ ایک شیطانی وصف ہے، صفت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. پہلی صفت کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسری صفت کو اللہ تعالیٰ شیطان کے لیے اور شیطان کی عادت کو قرار دیتا ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو محض اللہ کی رضا کی خاطر چھوٹا بنا لے، جھکا دے، اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو اور بلند کر دیتا ہے. لیکن جو تکبر میں پڑتا ہے، بڑائی میں پڑتا ہے اور انا کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دیتا بلکہ اس کو ذلیل کرتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے جیسے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ تم اس انسان کے آگے سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو. اور جب فرشتوں کو کہا تو یہ ابلیس بھی وہاں موجود تھا، یہ بھی اس میں شامل تھا، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اذ امرتک، میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو تو تم نے کیوں نہیں کیا، تو وہ حکم میں شامل تھا. تو جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں بھائی، کیا مسئلہ بنا تمہیں؟ فرشتوں نے کہنا مان لیا تم نے کیوں نہیں کہنا مانا، تو وہ انا کی بات کرتا ہے، انا کی، یہ ہم جو اردو میں بولتے ہیں نا انا، اس کی انا، وہ انا میں پڑ گیا. یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، انا نحنو، میں ہم، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. تو یہ انا کا لفظ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، انسانوں کو زیب نہیں دیتا. میں ہر وقت کی میں جو ہے یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی. اس نے کہا انا خیر منہ، اللہ میں اس سے بہتر ہوں. وجہ کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. آگ بہتر ہوتی ہے مٹی سے اور مٹی کم تر ہوتی ہے آگ سے، لہذا جو بہتر ہے وہ اپنے سے کم تر کو سجدہ کیوں کرے، بلکہ کم تر کو بہتر کو سجدہ کرنا چاہیے. یہ اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا، انا کا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ اکڑ ہے. اللہ کا حکم ہو اور کائنات کی کوئی بھی مخلوق اللہ کا حکم کے سامنے اکڑے تو یہ زیب نہیں دیتا، کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یاد رکھو انسانو، یہ جو کبریا ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، یہ میری چادر ہے. فمن نازعنی، جو بھی اس لڑائی میں شامل ہوا، جس نے بھی مجھ سے اس کبریائی کو چھیننے کی کوشش کی کہ میں بھی بڑا ہوں اور اپنی میں کو اوپر لے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قسمتہ، میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. ایک اور روایت میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلتہ النار، میں ایسے بندے کو سیدھا دوزخ میں داخل کروں گا. یہ کیوں؟ ہم جانتے ہیں اس چادر کو جو اوپر جسم کے لگاتے ہیں، جیسے پہنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ قمیص ہے، قمیص اور میرے جسم کے درمیان کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے اور بندے کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ آئے جو یہ کہے میں ہے. جس نے اس میں کو چھیننا چاہا، میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا، قسم تو ہو. یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. تو شیطان نے جب یہ لفظ کہے تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، انک رجیم، تم مردود ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ میری رحمت کے تم مستحق نہیں رہے. جب تک تم زندہ رہو گے میں تمہیں اپنی رحمتوں سے نہیں نوازوں گا، تم راندہ درگاہ ہو. یہ صرف انا کی سزا ہے، انا کی، کہ آدمی جب اپنی انا کو موٹی بنا لے اور یہ کہ میں بڑی شے ہوں. آج ہمارے اکثر و بیشتر جھگڑے جو ہیں، چاہے بڑے لوگوں کے ہوں یا سیاستدانوں کے ہوں یا علماء کے ہوں یا طلبہ کے ہوں یا آفیسرز کے ہوں، آپ دیکھ لیں وہاں سب سے اہم چیز یہی ہے، انا، میں. یہ میں کی جو بات ہے یہ معاملے کو الجھاتی ہے، کام صحیح نہیں کرواتی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اچھے ریزلٹس نہیں نکلتے، مل جل کے کام کرنے کی عادت نہیں پڑتی، اور حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ عام بندہ بھی اس سے متاثر، بندہ خود بھی پریشان. انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یہ لفظ مسلمان کو زیب نہیں دیتے، یہ شیطانی الفاظ ہیں. اور دوسری طرف دیکھیے، جناب آدم علیہ الصلات و التسلیم، ان سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا ضرور دی کہ جنت سے نکل جاؤ اور زمین میں جا کے آباد ہو، لیکن اکڑے نہیں، رب سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ اس فردوس سے گم گشتہ میں جانا چاہتا ہوں جس کو میں کھو بیٹھا ہوں، کیسا راستہ ہے، کوئی راستہ تو بتا دے تاکہ میں واپس اسی جگہ پہنچ سکوں. اللہ نے فرمایا اگر پہنچنا ہے تو پھر یہ لفظ کہو، میں تمہیں سکھاتا ہوں. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کے کلمات سیکھے، حاصل کیے، اور پھر دل کی گہرائی سے یہ لفظ کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا ہم نے اپنی ذات پہ بڑا ظلم کیا، تیری نافرمانی کر کے جنت سے نکال دیا گئے. یہ جنت سے نکالنا تیری ایک سزا ہے، تیری ناراضگی ہے. اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، اپنی ناراضگی کو ہم سے دور نہ کیا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو لنکونن من الخاسرین، واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، کبھی نہیں جنت میں پہنچ سکیں گے. یہ اعتراف، یہ عاجزی کا اعتراف ہے، یہی عاجزی اللہ کو پسند ہے، یہی وہ چیز تھی جو اس ادا کو اللہ نے پسند کیا. اور آدم علیہ السلام اور اما حوا کے بارے میں فرمایا فتاب علی، انہوں نے جب دل کی گہرائی سے پوری شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے کہ غلطی ہو گئی ہے، یہ عاجزی ہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا، ہم نے بھی ان پر رجوع کر کے ان پر اپنی رحمت نچھاور کر دی، معاف کر دیا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے، یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو کامیاب کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کے کام بناتی ہے، بگڑتی نہیں، بگاڑ نہیں پیدا کرتی. انبیاء کرام کی جو واقعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، وہ آخر کس لیے کیے ہیں؟ وہاں دیکھیے، آج ہی انبیاء کرام کے مشن میں، ان کی ذات میں، ان کی گفتگو میں، ان کے عمل میں نظر آتی ہے. لیکن ان کے مقابلے میں پوری قوم اکڑی ہے. بڑے بڑے لوگ جو اس دور کے ملا تھے، خوشحال لوگ، سیاستدان، وڈیرے، جن کو اپنی بڑائی پہ بڑا ناز تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا سمجھا؟ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کون بچا اور کون شکست کھا گیا؟ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام؟ قرآن مجید میں انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات جو ہیں، ان کا مقصد یہی ہے بیان کرنے کا کہ ہم مسلمان جب ان واقعات کو پڑھیں تو انبیاء کرام جیسی عادات ہمارے اندر آنی چاہیے، نہ کہ قوم کے جو ملا ہیں ان جیسی صفات ہمارے اندر ہوں. یہ اصل چیز ہے. پورا قرآن مجید یہی کچھ ظاہر کرتا ہے، یہی تعلیم دیتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے جب ان کی مخالفت عروج پہ پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی سوچا کہ یہ لوگ اب ماننے والے نہیں ہیں، میں چلوں یہ قریب کا جو شہر ہے طائف، وہاں جا کے طائفی لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہی سمجھ دے دے. اور یہی کچھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، لیکن طائفیوں نے جو سلوک آپ کے ساتھ کیا، اس نے مکہ کا جو ظلم اور زیادتی تھی وہ سب بھلوا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور جس طرح اپنے جان بچائی، سیرت نگاروں کی سیرت کتاب پڑھی ہے، حیران ہوتا ہے آدمی کہ اوباش لفنگے قسم کے نوجوان، ان بڑے سرداروں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چلتے راستے میں دونوں طرف کھڑے کر دیے. ان کی لائن تھی اور ان کے ہاتھوں میں نوکیلے پتھر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے جا رہے ہیں. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے، آپ ادھر سے بچاتے ہیں، ادھر زخم پڑتا ہے، ادھر سے اپنے آپ کو تھامتے ہیں، پیچھے سے آ جاتا ہے، اور جناب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ بڑھ کے ان حملوں کو روک رہے ہیں. اور ان کی بھی حالت یہ، ان کا سر کا ایک ایک حصہ، کمر کا ایک ایک حصہ، گردن کا ایک ایک حصہ ان پتھروں کو جھیل جھیل کے زخمی ہو چکا ہے. اور یہی بچتے بچاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکلے. جو ہی نکلے تو قریب ہی ایک دیوار تھی، دروازہ تھا وہ کسی باغ کا، آپ اس کے اندر گھس گئے اور آپ دیوار کے سہارے بیٹھے. اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دعا کرتے، ایک عاجز انسان کی دعا ہے، عاجز انسان کی. کوئی غصہ نہیں قوم پہ، صرف یہی سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے. آپ کہتے ہیں اللہم اشکو بسی وحزنی الیک، مولا اپنا تمام تر دکھ اور درد میں تیری دربار میں پیش کرتا ہوں. اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو زخم ہوئے ہیں یہ تیری راہ میں اگر کھا چکا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تو ناراض ہے کوئی ایسی بات ہے تو پھر میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے نکلے، تھوڑا سا آگے بڑھ ہی تھے، نخلہ کی ایک وادی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. آپ آرام فرمائی رہے تھے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے پاس آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اس کی ذرا بات سن لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، ان طائفیوں نے جو سلوک آپ کے ساتھ کیا ہے آپ صرف مجھے حکم دے دیں، میں ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے پیس کے رکھ سکتا ہوں، آپ کے حکم کا انتظار ہے، آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے رب نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے بھی دیکھا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے، مجھے کہا اللہ تعالیٰ نے، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کچھ وہ کہیں تم کر ڈالنا، اللہ کے رسول حکم دیجئے۔ یہاں عاجزی انکساری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھلکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میں کوئی حکم نہیں دوں گا، کوئی بات نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں انشاءاللہ اسلام قبول کریں گی اور مسلمان ہوگی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کو مارا جائے۔ یہ ہے وہ صفت جو ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت میں قرآنی تعلیم کی جو صحیح تصویر نظر آتی ہے وہ یہی ہے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں، کوئی کسی درجے کا بھی صحابی ہو، وہ یہ فرماتے ہیں، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم ملتے تو یوں لگتا کہ عرصے سے آپ ہمیں جانتے ہیں، ہماری دوستی ہے، بڑا پیار دیتے، بڑی محبت کرتے۔ کوئی غریب ہو، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، نہیں، یہ وہ چیز ہے جو آج ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ ہماری گفتگو میں، ہمارے الفاظ میں نفرت کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں، وہ کبھی ہمیں آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ دین جس عاجزی کی طرف لے جانا چاہتا ہے ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ برِ صغیر کے ایک بہت بڑے عالم، مجاہد اور مبلغ، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ گزرے ہیں، 62 میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دے رکھی تھیں وہ یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ جا کے اپنا واس کرتے، تقریر کرتے، تو ان کے مجمع میں ہندو، پارسی، سکھ، مسلمان سب ہی سننے کے لیے آتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس قرآن کا اثر ہمارے دلوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اسی کو سننے آتے ہیں، کہ کچھ دل کے اندر ایک کیفیت سی پیدا ہو جاتی ہے جو زندگی کا ایک حاصل لگتا ہے۔ شاہ صاحب کسی جگہ ایڈریس کرنے تشریف لے گئے تو جب انہوں نے تقریر کی، تقریر کے بعد میزبان نے کھانے کا بندوبست کیا تو علماء جو بیٹھے ہیں انہیں میں شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، سامنے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ تقریباً 30-35 سال کا، بڑی بری حالت ہے اس کی، تو وہ جھیپ سا رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر۔ تو شاہ صاحب نے اس کو دیکھا، فرمانے لگے، بیٹا آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ کہتے نہیں جی، میں بھنگی ہوں، بھنگی، میں بھنگی ہوں، مراد یہ کہ میں عیسائی ہوں، مجھے بھنگی سمجھا جاتا ہے۔ اور کہا بھائی بھنگی نہیں، تم کم از کم انسان تو ہو نا، کھانا تو کھا سکتے ہو نا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو قریب بٹھایا، وہ جھیپ رہا ہے، شاہ صاحب نے اپنی پلیٹ کے آگے اس کو بٹھایا، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ کہتے جی میں بھنگی ہوں، بھنگی۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ یہ شرما رہا ہے، آلو اٹھایا بیچ میں سے اور اس کے منہ میں ڈال دیا، کھاؤ۔ وہ بڑا آلو تھا، اس نے جتنا کھایا وہ اس نے کھا لیا اور باقی آلو شاہ صاحب نے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ بس اتنا کرنا تھا کہ اس کی دل کی جو حالت تھی وہ بدل چکی تھی۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد گھر گیا، وہ گھر جا کے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کا ایک بڑا گرو، ایک بڑا آدمی، ایک بڑا عالم وہ اس طرح میرے ساتھ سلوک کرتا ہے تو میں اس کا دین کیوں نہ قبول کروں؟ آؤ چلتے ہیں ہم. اور اپنی بیوی اور بچوں کو لے آیا ایک گھنٹے ڈیڑھ کے بعد, اور آ کے شاہ صاحب سے یہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب, جس محبت سے آپ نے مجھے پکڑا, مجھے اپنے پاس بٹھایا, مجھے میرے منہ میں آلو ڈالا اور باقی آلو کو آپ نے اپنے منہ میں ڈالا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں شاید کوئی انسان ہو جس کو آپ سے بڑھ کر مجھے کسی کوئی ہمدردی کرتا ہو. میرے دل میں آپ کی محبت گڑ چکی, آپ کے اس دین کی محبت گڑ چکی جس دین نے آپ کو یہ سکھایا. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بھی اپنے دین کا ایک عام سا آدمی بنا لیجئے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ آج سی کیا ہے, کیا گھسا ہے اس میں؟ ایک چھوٹے آدمی کے ساتھ بڑے آدمی کا اس طرح کا سلوک ہو, کیا وہ اسے عمر بھر دعائیں نہیں دے سکتا؟ ضروری ہم نے ان کو تنگ کر کے ہمیشہ کے لیے بد دعائیں لینی ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. ابھی عید گزری ہے, ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دینے کا وعدہ کیا ہے. اس عید کا تقاضا بھی یہی ہے اس دن کا, کہ ہم اس دن کے بعد یہ طے کریں کہ اللہ, آج کے بعد میں اپنی انا کی قربانی بھی دے رہا ہوں, آئندہ میں کبھی میں نہیں کروں گا. یہ اصل چیز ہے, یہ وہ لیسن ہے جو عید کا دن ہمیں دیتا ہے. یہی قربانیاں ہم دے کے آئے ہیں, اپنی انا کی بھی ہم قربانی دے دیں. آج ضرورت اسی چیز کی ہے. یاد رکھیے, ہم میں محبتیں نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں, نفرتیں ہیں ہم سے. چھوٹی چھوٹی بات پہ دل دوسرے کے بارے میں فوراً دشمنی کو پال لیتا ہے. ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں, ڈر لگتا ہے. یہ ہماری صورتحال بن چکی ہے. بھائی بھائی سے ڈر رہا ہے, دوست دوست سے ڈر رہا ہے. آج دوستی ہے تو مطلب کی ہے, خلوص کی نہیں ہے. یہ سب بیماریاں, یہ سب خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر اسی وجہ سے آئی ہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا مانتا ہوں, میں چھوٹا نہیں ماننا چاہتا اپنے آپ کو. اور قرآن مجید نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے, قل هو القادر على ان يبعث. اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے, وہ اللہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے تم پر کوئی مصیبت نازل کر دے, یا پھر وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ یذیق بأس بعضکم بأس, کہ وہ تمہیں ایک دوسرے کے خوف کا مزہ چکھا دے. یہ خوف ہے جو ہمارے دلوں میں آ چکا ہے, ڈر ہے. 100 روپے 200 روپے میں کسی کو دوں یا کوئی مجھ سے مانگے تو یہی خوف ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ بعد میں دے گا کہ وہ نہیں. یہ تو ہماری حالت ہے. ان تمام کیفیات سے گزرنے کے لیے, بچنے کے لیے ہمارے پاس سوائے اس کے اور کوئی درس نہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ اللہ, میں نے اپنی ذات پہ بڑا ظلم کیا ہے, ہم بھی اپنے رب کی جناب میں یہی اعتراف کریں. انشاءاللہ یہ عاجزی اور اعتراف ہمیں اٹھائے گا, ہم پست نہیں ہوں گے, اللہ انشاءاللہ عزت دے گا. ہم عزتیں پیسوں کی تلاش میں, مرتبے اور عہدوں کی تلاش میں اور انہی میں مصروف رکھ کے عزتیں تلاش کرتے ہیں کہ شاید یہاں ہمیں عزت ملے گی. نہیں, ایسی چیزیں نہیں ہیں, یقین مانی ایسی چیزیں نہیں ہیں. خلیفہ وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے یار دوست مشیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں جا رہے ہیں اور آگے ان کے سیدنا بلال نظر آ گئے, اور بلال آگے چل رہے ہیں, یہ دونوں پیچھے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں, نہ وہ پیچھے آ رہے ہیں, بلال پیچھے ہیں اور دونوں حضرات آگے ہیں. سیدنا ابو بکر نے جب دیکھا پیچھے مڑ کے کہ بلال ہیں, اور سیدنا عمر نے بھی دیکھا, تو دونوں رک کے بلال کو کہتے ہیں, سیدنا بلال, بلال آپ ہمارے آقا ہیں, ہمارے پیچھے چل رہے ہیں, آپ آگے چلیے. وہ جھیپتے ہیں, ہمارا نہیں, تمہارا جو مقام ہے وہ ہم جان چکے, اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں خوشخبری سنائی ہے. جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا, بلال تم کون سی نیکی کرتے ہو, میں نے جنت اور جہنم کی جب سیر کی ہے تو جنت میں ایک محل کے قریب میں گزرا تو میں نے آواز سنی کسی کے چلنے کی, جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون ہے, یہ کس کا محل ہے, یہ کون چل رہا ہے, مجھے بتایا. اللہ کے رسول, یہ آپ کا صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ اس کا گھر ہے, یہ اس کا محل ہے. آپ نے فرمایا, بلال تم کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ تو عرض کی, اللہ کے رسول کچھ پتہ نہیں, میں کیا کرتا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں, نماز پڑھ لیتا ہوں آپ کے پیچھے, آپ کی بات سنتا ہوں, کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کر لوں, ہاں اتنا یاد ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر کے دو نفل پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا, بلال اس چیز کو باقی رکھنا, تھامے رکھنا, یہی چیز ہے جو تمہیں جنت میں پہنچا چکی ہے. یہ مقام صحابہ نے جانا سمجھا, اور وہی مقام سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں, آپ ہمارے آگے چلیے. یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. ہم فرشتے نہیں ہیں لیکن غلطیاں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں, لیکن اس گناہ کا اعتراف یہ بہت بڑی عاجزی ہے. یہی عاجزی اللہ کو پسند آنی ہے, اور یہ اعتراف اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عہد بھی کہ اللہ اپنی انا کو ہم نے کبھی موٹا نہیں بنانا, اپنے آپ کو عاجز بنانا ہے, اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنی ہے, اور کوئی میری اصلاح کرتا ہے تو میں اس کو تیار ہوں سیکھنے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہی طریقہ ہے ہمارے اسلام کا, یہی تعلیم ہے قرآن مجید کی, اور یہی تعلیم ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تعلیمات ہیں ان کے سانچنے میں, ان کے سانچے میں ڈھلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.